بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نبوی کی ساتویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے اخلاص، خیرخواہی اور وفاداری. اس حدیث کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى حاكيا من سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة الاعراف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل حاقيا من سيدنا صالح عليه السلام كما ورد في نفس السورة فتولى عنهم فقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال عز وجل حاكيا من شعيب عليه الصلاه والسلام كما ورد في نفس السوره فتولى عنهم وقال يا قوم ابلغناكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. وعن ابي رقيه تميم بن الاوس الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحه. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه الامام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. اربعین نووی کی حدیث نمبر 7 پر گفتگو پچھلے جمعے میں بھی تھی، اور چونکہ اس پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی، اسی کو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. پچھلے جمعے میں نے صرف ایک آیت پڑھی تھی سورہ اعراف کی، آج مزید دو آیات میں نے تلاوت کی. سورہ اعراف میں جہاں اولو العزم من الرسل کا تذکرہ ہے، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ہود، وہاں بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے اس کی اصل روح کیا ہے، وہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، لوگوں کا بھلا چاہنا، ان پر کوئی اپنی شخصیت کا روب جمانا نہیں، ان پر کوئی اپنی علامیت کا کی دھونس جمانا نہیں، اپنے تقوی یا اپنے تدین کا روب گانٹنا نہیں، بلکہ خالصتاً ان کی خیر خواہی، ان کے بھلا چاہنے کے لیے جو ہے ان کو دعوت و تبلیغ کی تھی. چنانچہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت شروع کی تھی، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ضلالت. انہوں نے جواب میں کہا ہے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالت، مجھے کوئی دیوانگی مجھ پر تاری نہیں ہوئی ہے، کوئی پاگلپن نہیں ہے، کوئی میں بھولا بھٹکا ہوا آدمی نہیں ہوں، ولیکن رسول رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، اور دیکھو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا مخلص ہوں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. وَعَلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تمہارے انکار کے نتیجے میں جو شامت آنے والی ہے وہ میں تو دیکھ رہا ہوں. لہذا اسی دل سوزی کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی و بربادی جو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آئے گی اگر یہ اڑے رہے اپنے کفر پر, تو رسول چونکہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ آ رہا ہے طوفان, لہذا اس کے اندر جو اپنی قوم کے لیے جو دل سوزی ہوتی تھی, ظاہر بات ہے کہ اس کا مثل ہے ان کی دعوت و تبلیغ. اس طرح حضرت صالح کی قوم پر بھی جب وہ دعوت و تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور پھر عذاب الہی آ گیا, اس کے بعد حضرت صالح کے الفاظ آئے ہیں اسی سورہ اعراف میں, فتول عنہم, تو انہوں نے پیٹ موڑی ان کے چھوڑ کر اس قوم کو جس حال میں اب وہ آ گئے تھے, اب کیا کرتے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی, اور انہوں نے کہا دیکھو میری قوم کے لوگوں, میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں اپنے رب کا پیغام, ونصحت لکم, اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی, تمہاری بھلائی چاہی تھی, ولیکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم اپنی خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے, تمہارے اندر تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ کون تمہارا خیر خواہ ہے کون بدخواہ ہے, تم اندر سے گویا کہ اندھے ہو چکے ہو, تمہاری بصیرت باطنی وہ ظاہر ہو چکی ہے. بولا کہ لا تحبون الناصحین, ہونا تو یہ چاہیے کہ نصیحت کرنے والے خیر خواہ کا شکریہ ادا کرے, تمہارا معاملہ برعکس رہا. یہی حضرت شعیب کے الفاظ ہیں, فتول عنہم وقال یا قوم لقد ابلغناکم رسالات ربی, جب اس قوم پر عذاب آ گیا تو انہوں نے وہاں سے پیٹ پھیری اور چلے گئے کسی اور منزل کی طرف, اور کہا انہوں نے کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو میں نے ہم نے بلکہ یہاں پر جمع کا سزا آیا ہے, گویا کہ حضرت شعیب کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی اسی کام میں ان کے ساتھ شریک تھے, جیسے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام اسی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, جو ایمان لایا وہ آگے تبلیغ اور دعوت کے اندر لگ گیا. بلکہ اس ضمن میں تو میں آخری مثال دیا کرتا ہوں جنوں کی جماعت کی, وادی نخلا میں حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, اس میں طائف سے واپسی میں رات گزاری ہے وادی نخلا, جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا, رکے چٹکے سنا قرآن سنا, فوراً ایمان لائے اور جاتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت پر لبیک کہو. یہ ہے صحیح طرز عمل, جس بات کو مانا ہے دوسروں تک پہنچاؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, چاروں چیزیں لازم. تو یہاں فرمایا کہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا تمہیں پیغام, پیغامات جو تھے, ونصحت لکم, اور ہم نے تمہارے لیے حق خیر خواہی تمہارا ادا کیا تھا, فکیف آسا علی قوم کافرین, اب کیسے میں رنج کروں ان قوموں اس قوم کی حالت پر کہ جو جس نے کفر کیا ہے. اب یہ رنج ہی کا انتہائی انداز ہے, جو رنجیدگی ہے طبیعت کے اندر قوم کی تباہی, کیسے رنج کروں, لیکن یہ کہ رنج تھا. بہرحال اس پہ جو حدیث ہم نے پڑھنی شروع کی تھی, حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جوامع الکلم جن کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اونٹی تو جوامع الکلم, مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے عطا کیے, انہیں میں سے یہ بھی ہے الدین و النصیحہ, دین کو نام ہے خیر خواہی کا, وفاداری کا, نصح کا, خلوص کا, اخلاص کا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ دین ایک حقیقت واحدہ ہے, اس کو سمجھانے کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو, ایک تو یہ کہ سمجھانے والے کے اعتبار سے اپنے اسلوب بدلتا ہے, اپنا انداز بدلتا ہے, بات وہی ہے مختلف انداز میں مختلف طرح, اور جنہیں سمجھانا ہے ان کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ذہنی ساخت مختلف ہوتی ہے, ایک بات اس انداز سے سمجھ میں نہیں آتی اس انداز سے سمجھ میں آ جاتی. وہ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی فیصل آباد کا گھنٹہ گھر, آٹھ بازار ہے, یہ بازار سے جاؤ گے گھنٹہ گھر سامنے موجود ہو تو اس گھنٹہ گھر تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو یہ پہنچانے والے کی طرف سے بھی کہ وہ اسلوب بدلے, بار بار جو ہے ایک بات کو ایک ہی لفظ میں نہ دہرائے بلکہ اس کو یہ کہ بدل بدل کر انداز سے. لیکن وہ الدین و النصیحہ, دین جو ہے وہ تو نصیحت کے نام ہے, یہ بھی پورے دین کی تعبیر ہے, پورے دین کی, پوری دین کی تعلیمات اس ایک لفظ میں ہے. دین و النصیحہ, دین تو نام ہی نصیحت کا ہے, نصح کا ہے, خیر سائی کا ہے, دوسروں کی بھلائی چاہنے کا ہے, وفاداری کا ہے, اخلاص کا ہے, یہ اصل تو دین. اب اس میں پھر پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ, حضور کس کی وفاداری, کس کی خیر خائی؟ تو سب سے پہلے اللہ کی وفاداری, اللہ کی وفاداری کا میں دو باتیں بیان کر چکا ہوں. انفرادی سطح پر ان کے اس کے جن احکام پر عمل کرنا ممکن ہے چاہے مشکل کتنا بھی ہو, دو لفظ مختلف ہیں, مشکل اور ممکن, مشکل اور ناممکن, مشکل کتنا بھی ہو ناممکن نہ ہو اس پر عمل کرنا. اولا تو یہ وفاداری ہے ورنہ بے وفائی ہے, اور اس میں تفریق کر دی جائے کہ کچھ احکام سراخوں پر کچھ احکام پاؤ کرے, تو بدترین وعید قرآن مجید میں جو آئی ہے وہ اس کے لیے آئی ہے. افتو میں نون باہی کتاب میں کٹون باس فما جگاؤ میں یا فڑ ڈال کا من کو ملا خزی فی الحیات دنیا و یوم قیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل لما تعملون. تو کیا تم ہمارے کچھ ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو کوئی صدا نہیں ہے ان کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں, اور آخرت میں پھر پیر فار دی شوق آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. یہ فتویٰ ہے اللہ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ کو پتا ہے تم عمرہ کرنے تو آئے ہو لیکن حرام کی کمائی سے کرنے آئے ہو, ہی نو دے تمہاری داڑھیوں کے طول سے دھوکہ نہیں کھائے گا, تمہارے سجدوں کے نشان سے دھوکہ نہیں کھائے گا, یا تم آپس میں ایک دوسرے کو جتنا چاہو دھوکہ دے لو. تو پہلی بات, ہاں جن پر ممکن ہی نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہو جائے گا, ممکن ہی نہ. آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹے جب تک کہ نظام نہ بدلے قانون نہ بنے. آج میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ سود سے بالکل بچ جاؤں, سود کا دخان یا اس کا بخار یا اس کا دھواں ہے وہ تو میرے اندر جائے گی, لیکن براہ راست انوالو ہونا یہ میرا جرم ہے, اس کو تو میں چھوڑ سکتا ہوں. اس اعتبار سے تو ایک کام تو یہ ہے کہ دین کے شریعت کے جن احکام پر عمل ممکن ہو چاہے کتنا ہی مشکل ہو ان پر عمل کیا جائے, وفاداری کا بڑا تقاضا یہ. دوسرے یہ کہ جن احکام پر عمل ناممکن ہے ان پر عمل کرنے کے لیے اس نظام کو بدلا جائے, اس کی جد و جہد کی جائے. اگر اس کی آپ جد و جہد نہیں کر رہے آپ اللہ کے وفادار کہاں ہوئے؟ آپ تو اللہ کے باغیوں کے وفادار ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں پیسیولی. ایک ایکٹیو تعاون ہوتا ہے, پیسیو تعاون ہوتا ہے, ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے, پیسیو ریزسٹنس ہوتی ہے. تو پیسیولی میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بش نے جملہ کہا تھا یو آر ودس اور اگینسٹ اس, تو بعد میں مجھے معلوم ہوا حال ہی میں کہ یہ جملہ تو حضرت مسیح کا علیہ السلام, ہی ہو از ناٹ ود می از اگینسٹ می, وہ شخص جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے اگینسٹ ہے, میرا دشمن, یا ساتھ دو یا جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ, بیچ میں کوئی راستہ نہیں. تو یہ ہے اللہ کی وفاداری دو الفاظ میں. پھر اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری میں عرض کر سکتا ہوں, اس پر میرا کتاب چاہ, اس کو ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے, اس کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے, اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, اس پر عمل کرنا جیسے کہ عمل کا حق ہے, اسے دوسروں تک پہنچانا جیسے کہ اس کی تبلیغ کا حق ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, کتاب چاہ موجود تو پڑھیے. میری جو بھی سن 65 کے بعد کی زندگی, 1965 کے بعد سے آج تک جو زندگی ہے, اس کا جو پہلا کام ہے وہ یہی کتاب کا تھا جو میں نے دو جمعوں میں تقریریں کی تھی مسجد خضرہ صبر آباد میں, اور کتاب کے لیے شکل میں آئی, وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, تو اس کو پڑھ گیا. پھر رسول کی وفاداری, اس پر بھی الحمدللہ میرا ایک کتاب جو موجود ہے, ایک آیت قرآنی کے حوالے سے میں نے اس کو بیان کیا, فرمایا گیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو ہمارے نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی ہے فلاح پانے والے. اس پر میرا کتاب چاہے، جو میری ایک تقریر تھی کراچی کی ایک مسجد میں کی تھی میں نے، پھر ٹیپ سے اتار کر شائع کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد. اب یہاں دیکھیے، اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خلوص اور اخلاص جڑ گئے. اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ ویسا بھی میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول کا فرض منصبی یہی تھا، لہذا اس کی نسبت کسی کام کے لیے تو ہے. انہوں نے کوئی مدد اپنی حکومت بنانے کے لیے تو نہیں کی تھی، وہ تو جب مدینے میں بیٹھ گئے تھے، آپ سربراہ سلطنت تھے، اس وقت کے خلیفہ وہی تھے نا، اور کون تھے؟ اس وقت بھی گھر میں فاقے تھے، اس وقت بھی کئی کئی وقت جو ہے ان کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. تو انہوں نے اپنی کوئی سلطنت، اپنی حکومت بنانے کے لیے اپنی کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنا. ظاہر بات ہے کہ نوع انسانی کا سب سے زیادہ باصلاحیت انسان وہ تو محمد تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں اور توانائیوں سے خود کیا حاصل کیا؟ تو یہاں آ کر نصرت رسول کس کام کے لیے؟ وہی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور وہ معاملہ جاری ہے. ستیدہ کار رہا ہے ازل سے قائم روس، چراغ مصطفیٰ بھی سے شراب بلہ بھی، بلکہ اب ایک مرتبہ بہت یہ بھٹی بہت دہکنے والی ہے، بہت سردومت کے ساتھ دہکے گی، بہت بڑی جنگ ہوگی، پچھلی صدی کی دونوں عالمی جنگوں کو مات دے جائے گی. اس میں بھی کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے، اب بھی کروڑوں قتل ہوئے تو زیادہ دور نہیں. اس کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے، بالکل تیار ہو. بہرحال اس مارکے میں بھی آپ بیٹھے یا نہیں، اس میں حصہ لے رہے، نہ اللہ کے دین کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک تو ہو جائے، نہ رسول کی نصرت کہ دین کو قائم کرنا، اور ہو رہا ہے وہ ہو کر رہے گا جیسے اس وقت ہو کر رہا. اب جس نے اس میں اپنا حصہ لے لیا لے لیا، وہ سرخرو ہو گیا، جو محروم رہ گیا رہ گیا. آج بھی وہی ہے کہ ہوگا لازم، خبر دی ہے حضور نے قیامت سے پہلے کل روئے عرضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا. اب اس میں جو لوگ حصہ اپنا ڈالیں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے، جو اپنے دھندوں میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی گزار دیں گے اسی طریقے سے، وہی معاش کی بھاگ دوڑ اور وہی صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال کا معاملہ، اس کا فکر، اپنے بچوں کا بھی، دنیاوی مستقبل پیش نظر ہے، دینی مستقبل یا اخروی مستقبل تو کسی کے پیش نظر ہے ہی نہیں، وہ محروم رہے. لیکن ہونا ہے یہ، جس کی خبر علامہ اقبال دے گئے ہیں 60 سال پہلے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے مومن کے بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو للہ والے کتاب ہی والے رسول ہی. اب آگے چلیے، ولی ائمت المسلمین و عامتہم، اور نصر اور خیر خواہی اور بھلائی چاہنا مسلمانوں کے عمراء، عمراء سے مراد امیر، یہ دولت مند نہیں تو ان کے امام ہو، ائمت المسلمین لیڈر یا حاکم، ان کی خیر خواہی، یا کوئی جماعت ہے آپ اس میں شریک ہیں تو اس کے امیر کی خیر خواہی. تو ائمہ جو ہے وہ اس میں لفظ عام کر دیجیے، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، بہت باریک بات، ائمہ کو پہلے کیوں لایا، عوام کو بعد میں کیوں کیا؟ ائمہ کی بھلائی سے کروڑوں کا بھلا ہو جائے گا، عوام کی بھلائی سے انہی کا اصل ہوگا جس تک کہ آپ کر سکے اور جس تک کوئی بات پہنچا سکے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم سے تو ایک مرد جو ہے سمرتا ہے تہذیب سے، اور ایک لڑکی کی تعلیم سے تو ایک خاندان سمرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی یہیں پر امام ہے صاحب الامر ہے، اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک غلطی یا کوتاہی لاکھوں انسانوں پر اس کے اثرات پڑیں گے، منفی اثرات، اور اس کی ایک بھلائی ایک نیکی اس کی برکات لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچیں گی. لہذا ائمت المسلمین کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا عامتہم آخر میں. اچھا اب یہ کیا ہے، اماموں کی نصر خیرخائی کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلے وہ بات پھر دوبارہ دوں، امام سے مراد ٹھیک ہے مسجد کا امام بھی امام ہے، لیکن آج ہمارے ہاں جو پوزیشن رہ گئی ہے بیچارے مسجد کے امام کی وہ آپ کو معلوم ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دورٹک کے امام ہیں. اصل امام تو وہ ہے جو ایوان حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ مرکزی ہو یا صوبائی ہو یا آپ کے ہاں کسی ضلع حکومت ہو، اصل امام تو وہ ہے. پھر یہ کہ جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے عمرا ہیں. اور پھر یہ کہ ہر گھر میں جو اس گھر کا جو ہیڈ ہے وہ امیر ہے. وہاں کل لکم رائن و کل لکم مسعود الرڑ کہتے ہی، تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے کے مانند ہے اور وہ ذمہ دار ہے ان بھیڑوں بکریوں کا جو اس کے چارج میں دی گئی. صبح کو لے کر جایا کرتے تھے نا، بچپن میں ہمیں یاد ہے بکری پالی ہوئی ہے، وہ آیا ہے ایک چرواہا وہ لے گیا ہے، شام کو لے کر آتا ہے، یہ از ریسپانسبل، شام کو واپس لا کے دے گا وہ بکری، یہ از ریسپانسبل. اسی لیے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسعود الرعیت، اس سے باز پوش کی جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ائمہ ہیں، ائمہ وہ جو اس کو یعنی پھیلا دیجیے، گھر کا امام ہیڈ آف دی فیملی، جماعت کا امام اس کا امیر، حکومت کے امام جس جو بسر حکومت ہے، جماعتوں اور تحریکوں کے جو عمرا ہے. پہلی بات ان کے حق کا، ان کی نفس خیرخائی کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت فی المعروف، ان کی اطاعت کی جائے معروف میں، منکر میں نہیں، معصیت میں نہیں، معروف، جو بھی بھلا حکم دے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. کوئی شخص فرض کیجئے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں وہ حلال، یہ نہیں کہ جس کی حلت ثابت نہیں وہ حرام، نہیں، برعکس. اسی طرح معروف میں باقی چیزیں بھی آ جائیں گی، چاہے قرآن و سنت کے پر مبنی نہیں ہے حکم لیکن قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے تو بھی معروف میں آ جائیں گے. تو اطاعت فی المعروف اپنے ائمہ کی، یہ ان کا پہلا. دوسرا، عدم تنازع، جھگڑنا نہیں، اسے کھینچ تان کرنا یہ نہیں، تعاون کرنا، ان کی بھلائی چاہنا، اور خاص طور پر صائب مشورہ دینا. صائب مشورہ جو ہے یہ بہترین خیر خائی ہوتی ہے عمرا کی، ائمہ کی، حکمرانوں کی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں امر بالمعروف. لیکن ساتھ ہی تنقید بھی، لیکن وہ بھی خیر خواہانہ تنقید، اس کی بھلائی کے لیے تنقید کر رہا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اس کے اوپر اپنی فوقیت جمانے کے لیے نہیں کر رہا، اس کی بھلائی کے لیے. یہ تنقید جو ہے یہ مثبت ہے، تعبیری ہے، اور اس کا اندازہ ہو جاتا جس پر تنقید کی جا رہی ہو، اس کا دل گواہی دے دے گا یہ شخص کس نیت سے تنقید کر رہا ہے. دل رام دل رہیست، دل کو دل سے ایک راستہ ہوتا ہے، چاہے زبان سے بات نہیں نکلی ہے لیکن میرے دل میں وہ بات آ گئی جو آپ کے دل میں ہے. آج تو دنیا میں مانا جاتا ہے ایکسٹرا سینسری پرسپشن، ای ایس پی، یہ صرف ہمارے پانچ حواس سے خمسہ ہی جو گھرنے جاتے ہیں وہی نہیں ہے، یہ آنکھیں اور کان اور یہ سونگنا اور چکھنا اور چھونا، یہ تو سینسری آرگنس ہمارے ہیں، لیکن ایکسٹرا سینسری پرسپشن آج پوری دنیا میں مسلم ہے. دل را بدل رہی اس حوالے سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے جمہوری تماشا جو ہے، جمہوری تماشا، اس میں در حقیقت تنازع ہوتا ہے، تم ہٹو ہم آئیں گے، یہ خالص غیر اسلامی بات. ہاں ان سے مطالبہ کرو خلاف اسلام چیزیں ختم کرو، اسلام کے جو ہے احکام نافذ کرو، یہ ٹھیک ہے کرو، لیکن یہ کہ تم ہٹو ہم آئیں گے، یہ مغربی جمہوریت کی روح ہے. آپ کے علم میں ہوگا کیسی کیسی تنقیدیں خلفائے راشدین برداشت کرتے تھے. سلمان فارسی درویش جس کو حضور نے خود اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا، سلمان و منا اہل بیت، وہ ایک پھٹی پرانی سی چادر لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، حضرت عمر خطبہ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے. کیوں بھائی، کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ. کیا بات ہے سلمان، یہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے، یمنی چادریں جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا کپڑا ان میں سے ملا ہے ان سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہم میں سے ہیں بھی طویل القامت انسان، یہ کرتا کیسے بن گیا؟ دیر سم تھنگ رانگ سم ویئر، کوئی خیانت ہوئی؟ اس سے نہیں ہوئے. یعنی کہ آپ میرا انفرادی معاملہ ہے، یہ میرا نجی معاملہ ہے. نہیں، بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم جواب دے، انہوں نے کہا جسٹیفائی کیا، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا، ابا جان کو تم کا کرتا بن گیا. فوراً کہتے ہیں حضرت سلمان الان نسمع ونطیع، ہاں فرمائیں اب ہم سنیں گے بیٹا. یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت. یہاں وہ رسا کشی نہیں کہ جیسے ہی حکومت بنی ہے اپوزیشن نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی ہے جس شکل میں بھی ہو، جھوٹے الزامات لگاؤ، جھوٹے پروپیگنڈے کرو، طوفان کھڑے کر دو، جو بھی کرو، ان کی تو ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی. یہ تو سب سے زیادہ بدقسمتی ہماری ہے، ورنہ مغرب کی ڈیموکریسی میں بھی ایسا نہیں ہے. وہاں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، تنقیدیں کرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تسلیم کر لیتی ہے، ٹھیک ہے پانچ سال کے لیے انتخاب ہو گیا، ابھی انتخاب رہے گا، لیٹ دیم ورک، اس میں جو بھی امپروومنٹ ہو کروا سکے کروائیں گے، جہاں کسی غلط رجحان کو رکوا سکیں گے رکوائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے خلاف طوفان کھڑے کر دیے جائیں جھوٹ کے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کے جو ہے تمار باندھ دیے جائیں، اور ان کو جو ہے خطرہ سے ذلیل کر کے اور ان کی توہین کر کے اس کو جو ہے ڈیمورلائز کیا جائے، یہ نہیں. ٹھیک ہے اب پانچ سال کے لیے یہ ہے، اب ان کی بات ہم نے کر دی، اب وہ ہو جائے گا قرآن مجید کی روح سے سموتاد فی المعروف، اب معروف کے اندر حکم مانو. یہ جو ہے چار میں نے باتیں آپ کے سامنے دکھوائی، یہ ائمہ کا ایک حق ہے، اطاعت فی المعروف، عدم تنازع، صائب مشورہ دینا خلوص کے ساتھ، نیکیتی کے ساتھ بہترین رائے دینا، یہ نہ ہو کہ میں اسی اچھی بات بتا دوں گا، یہ اگر کل گزرا تو اس کی تم حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، تو اسے تو بھٹکنے دو، جتنا بھٹکے گا اتنا ہی بدنام کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اتنا ہی اسے ڈی تھرون کرنے کا جو ہے ہمارے پاس جواز پیدا ہو جائے گا. اور مثبت خیر خواہانہ تنقید، البتہ اس میں ایک معاملہ آتا ہے، اگر حکمران شریعت کے خلاف حکم دے یا حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں رہے لیکن طرز عمل میں ظلم ہے، استبداد ہے، طرز عمل کے اندر جو ہے اور اپنی ذات میں فسق و فجور ہے، ظاہر بات ہے کہ عمرا کا فسق و فجور جو ہے اس کے تو اثرات عوام تک پہنچیں گے. الناس علی دین ملوک، یہ پرانی کہاوت ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے انداز اختیار کر لیتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، آج بھی یہ بات ہے، اپنے لیڈروں کے نقشے قدم پر لوگ چلتے ہیں، اور لیڈر کا فسق و فجور کروڑوں کے لیے جواز بن جاتا ہے فسق و فجور کا. ہمارے بڑے بڑے لیڈر داڑھی منڈاتے تھے، آج داڑھی منڈانے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے، محمد علی جناح کی تو داڑھی نہیں تھی، علامہ اقبال کی تو داڑھی نہیں تھی، نہیں یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نہ محمد علی جناح نہ علامہ اقبال، ہمارے لیے ایک ہی ساتھ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابدی اسوہ ان کا ہے. ہاں محمد علی جناح نے قوم کی بھلائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے. اقبال نے قوم کی نظری فکری رہنمائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہول سیل ریجیکشن اور ہول سیل ایکسیپٹنس. ایک آدمی سے محبت ہے تو اس کی ہر بری چیز سے بھی غرض بسر, اور ایک سے نفرت ہے تو اس کی اچھی بات کو جو ہے وہ بھی نظر انداز کر دینا. یہ آگے خیال رکھتے آپ کو. تو اب اگر کوئی اب حکمران ایسے ہو تو ان حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی جد و جہد بھی ان کے حقوق میں بھی ہے, عوام کے حقوق میں بھی. یہاں دونوں حق جواب ہیں. اب اس کو بدلنے کی شکل کیا ہو؟ پچھلے زمانے میں سوائے مسلح بغاوت کے کوئی راستہ نہیں تھا, اور مسلح بغاوت میں 12 مسلمان ہیں آخر ہے تو کلمہ گو, اور چاہے فاسق ہے فاجر ہے کافر تو نہیں ہے. وہ اپنے محل کی چار دیواری میں جو کچھ کرتا ہے رنگ رنگیاں مناتا ہے مناتا ہے, لیکن یہ اس کا حکم تو نہیں دے رہا, اس کو نافذ تو نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے, خون خرابہ نہ ہو جائے, لہذا وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. زبان سے سمجھاؤ, جاؤ ان کے پاس تنقید کرو. اگر کسی کو وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے, ظاہر بات ہے کہ ان حکمرانوں ان بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنا تو آسان کام. آج بھی آپ مشرف تک پہنچ سکتے ہیں, آپ خطوط پر خطوط لکھے جائیے, ان کو پہنچے گی نہیں, ان کا جو نچلا اسٹاف ہے وہ اٹھا کے ردی میں پھینک دیں گے. تو بہت کرم کریں گے تو آپ کو ایکنالجمنٹ دے دیں گے. میں نے ایک خط لکھا تھا بڑا طویل 1982 میں جنرل ضیاء الحق کو, ایکنالجمنٹ ڈیو کے ساتھ میں نے بھیجا تھا. وہ اس کی واپس مجھے رسید جو آتی ہے ایکنالجمنٹ ڈیو کی, وہ تو آگے دستخط نہیں تھا کسی کے اس کہ ہم نے رسول کی. بہرحال اس صورت میں معاملہ جو تھا وہ مختلف تھا. اسی لیے آپ کسے سنتے ہیں, فلاں خلیفہ ہارون رشید فلاں صاحب نے نصیحت کی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا تھا. آخر ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے, خلوص اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنے والوں کی قدر بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہی ہارون رشید اگر کسی وقت مزاج شاہانہ جو ہے اس کا کوئی اور رنگ ہے تو اسی وقت جنات کو حکم دے گا, گردن اڑا دے گا. لہذا اکثر واقعات میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ نے جب نصیحت و خیرخائی کے لیے تنقید شروع کی تو پہلے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اچھی طرح, کہ ایسا نہ ہو کہ میری گردن فوراً اڑا دی جائے اور میرا سطر کھل جائے اور میں جو ہے میرے کپڑے جو ہے آس پاس خراب ہو جائے. اس لیے کہ وہ تو پھر وہاں دیر نہیں لگتی تھی. وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی کورٹس کے اندر جاؤ اور یہ کرو, کوئی ہیبیس کارپس کی جا سکتی ہے, کوئی جو ہے خام خواہ کی نظر بندی کے خلاف آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں, کچھ بھی. وہ تو بادشاہ تھا, مزاج شاہانہ, ان کو تو تاب نہیں ہوتی تھی, لیکن کبھی خیر بھی ہو جاتا تھا. ایسے بھی لوگ تھے جو بھلی بات سنتے تھے اور بھلی بات کہنے والوں کی قدر بھی کرتے تھے, لیکن یہ سب ان پر ڈپینڈ کرتا تھا, یہ ان کا سبجیکٹو معاملہ تھا, کوئی نظام نہیں تھا. آج کی دنیا میں خوش قسمتی سے وہ نظام جو برا نظام تھا اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے. اس لیے کہ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں شر بحث کا وجود ہی نہیں. بڑے سے بڑے شر میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا موجود ہوتا, ورنہ شر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے آکاش بیل جو درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے, اس کے اوپر چڑھنے کا خود کوئی امکان نہیں ہے, وہ تو درخت کے اوپر چڑھے گی. اسی طرح حق اور خیر کا کوئی ایک شمع لے کر ہی باطل اس کے اوپر اپنی دکان سے جا سکتا ہے. محض شر دنیا میں نہیں ہو کوئی نہیں. تو جدید نظام میں بھی خوبیاں بھی ہیں. اب وہ خوبی کیا ہے جس کو آج آپ کہتے ہیں رائٹ آف سیلف ایکسپریشن, رائٹس آف ایکسپریشن, رائٹس آف آرگنائزیشن. آپ بات کہنے میں آزاد ہیں, آزاد پریس اسے پھیلائے بھی رہنا چاہیے. یہ جو ہے آج کے نظام میں یہ خوبی ہے, ماننا چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک ابھی میں نے ذکر کیا تھا, ایک انتخاب ہوا ہے, ایک صاحب آرام سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں وائٹ ہاؤس سے, دوسرے داخل ہو جاتے ہیں. یہ جو ایک ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے یہ اس دنیا کے اندر واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے پولیٹیکل نظام کے اعتبار سے. جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا نے اس جدید تہذیب میں بہت ترقی ہوئی. گورننس کے طریقے، انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ، ان کی علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی اپنے اپنے حدود خاص، یہ ہوا. جیسے اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں کیا ہے، وہ لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، لیکن ہمیں بات کہنے کا حق تو حاصل ہے. یہ دوسری بات ہے کہ میری بات کو اخبار اہمیت نہیں دیں گے، کوئی سیاسی لیڈر کی چھوٹی سی باتوں سے اہمیت دے دیں گے، اسے بیان کر دیں گے. یہ ان کا معاملہ ہے، حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. جب کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں پابندیاں، وہ سینسر بھی لگاتے ہیں، عام حالات میں. تو یہ جو ہے ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشن، یہ عہد حاضر کے دو عمدہ چیزوں میں سے، ان کے تحت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں سے، فاسق و فاجر حکمرانوں سے نجات دلا سکتے. اس اعتبار سے یہ میں نے آپ کے سامنے پانچواں حق رکھا ہے، نصف خیر خواہی کا تقاضا. اور یہ نصف خیر خواہی اس حکمرانوں کی بھی ہے اور عوام کی بھی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں دونوں چیزیں جمع ہو گئی. عوام کو ان کو ظلم اور استبداد سے نجات دلانا، اور معاشرے کو ان کے فسق و فجور کے اثرات سے بچانا. اس کے لیے یہ نہیں کہ حب اقتدار میں آپ میدان میں آئیں. یہاں معاملہ سارا جو ہے، پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ یاد ہوگا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. یہ نہیں کہ تم ہٹو میں آؤں گا، میں بناؤں گا، میں چلاؤں گا، نہیں. ہمیں بھائی دین چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے، مختلف جماعتیں، کہ فلاں جو ہے انہیں اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کی جو ہماری پالیٹکس ہے اس کا مین معاملہ یہ ہے، پاور پالیٹکس، اس کو کہتے ہی ہے پاور پالیٹکس. تو میں نے وہ بات آپ سے جو عرض کی وہ یہ ہے کہ پرامن طریقے پر ظالم مستبد فاسق اور فاجر حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا جو آج کا ایک طریقہ جو ہے، جو کہ آج معروف ہے اور ہمیں اس کا ملا ہوا، یہ سعودی عرب میں نہیں ہے، وہاں جماعت بنا ہی نہیں سکتے. یونائیٹڈ عرب امیریٹس میں نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں بنا سکتے. لیکن اسلام ہمارا جہاں بھی ہے، ہمارے ہاں ملک ہیں، ان میں یہ ایسوسیشن کی یہ صلاحیت اور یہ موجود ہے، ایکسپریشن کی آزادی موجود ہے. چنانچہ انڈونیشیا میں بھی ہے، ملیشیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ترکی میں ہے، اگرچہ وہ انتہائی سیکولر ملک ہے، لیکن یہ پہلو تو ان کے یہاں موجود ہے. تو یہ جو ہے ائمہ کے حقوق میں نے گنوائے، اطاعت فی المعروف، عدم تنازع، یہ نہیں کہ تم ہٹو تم سے چھین کر اقتدار ہم لیں گے. یہ تنازع کا لفظ جو آتا ہے عربی میں در حقیقت سینہ جھپٹی کے لیے آتا ہے، اور نزا کہتے کھینچنے کو، تنازع، وہ کھینچ رہا تم کھینچ رہے ہو. جو ٹگ آف وار کہلاتی تھی، جو نسا کشی، کہ ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے، ادھر سے دوسری ٹیم کھینچ رہی ہے، اب کون سی کھینچ کر لے جائے گی وہ جیت جائے گی. یہ ہے تنازع. اور صائب مشورہ خیر خواہی کے تحت، اور خیر خواہانہ تنقید، اور نمبر پانچ میں نے گنوایا جس میں کہ ائمہ کے اور عوام کے حقوق دونوں شامل ہو جاتے ہیں، کہ حکمران اور ائمہ اگر ظالم ہوں، اگر غاصب ہوں، اگر مستبد ہوں، اگر فاسق و فاجر ہوں، تو ان کو بدلنے کی کوشش نہیں ہو. جو اس لیے نہیں کہ اپنا اقتدار مطلوب ہے، بلکہ اس میں بھی ان کی بھی خیر خواہی مقصود ہے. ظاہر بات ہے کسی دولت مند کے پاس دولت ہے اور اخلاق و کردار نہیں ہے، تو یہ دولت اس کے حق میں زحمت بن جائے گا، عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، یہ دولت نعمت نہیں رہے گی، یہ اس کے حق میں بھی زحمت ہے. تو اقتدار جو ہے اس غلط شخص کے حق میں بھی اختیار زحمت ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے لیے بھی غلط رساں ہے، اس سے اس کو چھٹکارا دلانا، یہ اس کا گویا کہ خیر خائی کا تقاضا ہے، اور عوام کو اس سے نجات دلانا. اب آئیے عوام کے لیے دوسرا خیر خائی. ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق معین کر دیے ہیں، یہ ادا کرنے ہیں ہر حال. یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم سترۃ، ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. یہ عوامیت جو ہے نا, عمومیت, اس کو ذہن میں رکھیے. عامتہم, اسی سے لفظ عموم ہے. یسلم علیہ اذا لقیہ, جب ملاقات و سلام کرے اور سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کرے, اگرچہ کچھ آداب سکھائے گئے ہیں, چھوٹے بڑوں کو سلام کرے, آنے والا پہلے سے جو محفل میں موجود ہے ان کو سلام کرے, سوار پیدل کو سلام کرے, مختلف چیزیں ہیں, انداز ہیں مختلف, لیکن یہ کہ بہرحال جتنی سبقت کی جائے اتنا ہی ثواب زیادہ مل جائے. وہ یجیب ہو اذا دعاہ, اگر وہ دعوت دے کہ آپ میرے ہاں آج کھانا تناول فرماؤ تو اس کو قبول کرے, الا یہ کہ کوئی عذر ہے, کوئی معذوری ہے, کوئی مجبوری ہے, مدد کر لیں, لیکن یہ کہ یہ حق ہے, غریب ہے, ٹھیک ہے, معلوم ہے آپ کو کہ وہ کوئی زیادہ آپ کو رغل غذائیں نہیں کھلا سکتا, کوئی دال روٹی ہی پیش کرے گا. بہرحال ہے, مجھے تو واقعہ یاد آ گیا ہے, میری اہلیہ کے ایک چچا تھے, بہت درویش پرست انسان تھے, ویسے وہ نہ مولوی تھے نہ وہ صوفی تھے, لیکن حد سے درویش مزاج کے آدمی, بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے, وہ ایک اچھے پوسٹ پر تھے, سپرنٹینڈنٹ ٹائپ جو ہے کسی محکمے میں, اپنے کپڑا سے کہا ایک دن کہ آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا. وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ان کے یہاں میں افطار کروں گا, ملے گا. وہاں گئے تو بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ دیکھ رہا کوئی آمد نہیں, کوئی کھانا نہیں چنا گیا, کوئی شہر نہیں, کوئی افطاری نہیں آئی. آخر میں جب وہ آزاد ہوئی تو ایک کھجور نکالی جیب میں سے, اس کو 2 ٹکڑے کی, آدھی خود کھا لی, آدھی ہے دے دی بھائی چھٹی. اور یہ حدیث میں اللہ کمر کے شک کے کمر کے کھجور کے ٹکڑے پر بھی افطار کرانا ہے, یہ ہے حدیث کے الفاظ. اور یہ کہ بعض اوقات جہاں پانی نہایت کمیاب ہوتا ہے تو پانی ہی اگر مہیا کر دیا جائے پینے کے لیے, روزہ افطار کرنے کے لیے کسی, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تو خود تو روزہ افطار کرتے ہو شربت روح افزا سے اور کسی کو سادہ پانی سے کروائے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو جب دعوت دے بلائے تو آئے. ویشمت ہو اذا عطس, جب چھینک آئے تو پھر اس کو یرحمک اللہ یہ کہنا جو ہے یہ حق ہے اس کا, اس کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. چھینک ظاہر بات ہے کہ اریٹیشن کا نتیجہ ہے, ناک کے اندر کوئی اریٹیشن ہوئی ہے, یہ زکام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, یرحم کرنا. اور اس پر مزید آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. ویعودہ اذا مرض, اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. ویتمعو جنازتہ اذا مات, اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرے, اس کے ساتھ چلے. ویحب لہ ما یحب لنفسہ, یہ آخری جو ہے یہ وہ ہے, اس کو یوں سمجھیے کہ آخری بات, ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, یہ بھی در حقیقت جواب القلب میں سے ہے. اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. دوسرا حق یہ ہے عوام کا بھی, امر بالمعروف نہیں نہی منکر, بھلائی کا حکم دینا, مشورہ دینا, جو ائمہ کا ہے وہ عوام کا بھی ہے, ان پر بھی تنقید کرو, یوں نہ ڈرو. ہاں سیاسی آدمی کیسے تنقید کرے گا, اسے ووٹ چاہیے, تو تنقید نہیں کر سکتے, وہ تو کہہ رہا یہ ساری خرابی کی جڑ یہ بیٹھا ہوا ہے اوپر, اس کا نام بدماش. باقی معلوم ہوتا ہے سب تو پاک ہیں, پاک صاف ہیں, عوام جو ہے ان کے اندر تو وہ خرابی ہے ہی نہیں. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کرنا, لیکن وہاں بھی وہی اصول رہے گا, خیر خواہی کے جذب بھی رہے. اور نہیں اس ملک کا بدی سے روکنا, برائیوں سے روکنا. اس برائیوں سے روکنے میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ عدم اختلاط ہو جائے. آپ بدی سے روک رہے ہیں, نہیں رک رہا ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ آپ شریک رہیں گے تو پھر وہ ساری آپ کی محنت بھی گزار گئی. بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے حدیث میں آتا ہے, یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی, ابتدا یہ ہوئی ہے کہ علماء ان کے عمراء پر تنقیدیں تو کرتے تھے لیکن ان کے ہاں کھانا پینا اچھے سے اچھا دسترخوانوں کے اوپر, ظاہر بات ہے جو کچھ ملے گا عمراء کے, یہ خلا ملا اور خلط ملط جو ہے یہ پھر غلط ہے. ودخلاؤ ونکروں کو من یفجرک, جو آپ جو دعائے قنوت میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں اور ان سے ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرے احکام کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیرتے ہیں. اور پھر آخری بات وہی جو میں بیان کر چکا ہوں عوام کو بوجھوں سے نجات دلانا. غلط معاشی نظام قائم ہے، عوام پس رہے ہیں چکی کے دو پاٹوں کے درمیان، اس نظام کو بدلو. یہ عوام کا حق ہے، عوام کی خیر خواہی، تاکہ ایک عادلانہ نظام، تقسیم دولت کا منصفانہ نظام قائم ہو. یہ کیا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نظام کو بدلو، اس کی کوشش، اس کی جد، یہ بھی عوام کا حق ہے. اور مستبد اور ظالم حکمرانوں سے نجات دلانا، یہ بھی عوام کا حق ہے. وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو طرفہ حق ہے، ائمہ کا بھی اور عوام کا بھی. اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعتبارات سے دین کا تقاضا، دین و المسیحہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.